بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے. آج میں یہ کتاب عریبہ ستار ریکارڈ کر رہی ہوں. اس کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر اور اس کتاب کا نام ہے فالکن کون تھا. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-2919-600 یا 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ www.kurtuba.org. بھارتی حکومت نے طویل عرصے سے پاکستان خصوصاً پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے خلاف بڑا طوفان کھڑا کر رکھا ہے. ہر دوسرے روز وہ کوئی نہ کوئی بیان ISI کے خلاف داغ دیتے ہیں. بھارت میں راج کماری سے کینا کماری تک ہونے والی ہر واردات کے پس پردہ انہیں ISI کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بہار میں تھاکر سینا اور رمبیر سینا نام کی پرائیویٹ فوجیں جو ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھتی ہیں, ممبئی کا گینگ مافیا جو ایک دوسرے کو اپنی بدمعاشی اور گنڈہ گردی قائم رکھنے کے لیے قتل کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے علاقے میں ایک دوسرے کی مداخلت پر خطرناک اسلحے سے حملہ کرتے ہیں, اور جنہوں نے ممبئی کی فلم انڈسٹری کو املنگ یرغمال بنا رکھا ہے وہ بھی بھارتی حکومت کے نزدیک ISI کی کارستانی ہیں. بی جے پی کی ناقص اور متعصب پالیسی کی وجہ سے مسلمان ہی کیا, بھارت کی ہر اقلیت سراپا احتجاج ہے. عیسائیوں کے ساتھ بی جے پی کی حکومت سے ہونے والی زیادتیوں نے ساری دنیا کو لرزا کر رکھ دیا ہے. مسلمانوں کے ساتھ تو بی تے بی کے تعصب کی سمجھ آ جاتی ہے. انہیں مسلمانوں سے خدا واسطہ کا بیر ہے, لیکن عیسائیوں اور بھارت کی دوسری اقلیتوں کے خلاف بی جے پی نے جو طوفانی مہم چلا رکھی ہے, اور جس طرح آئی روز عیسائی کے خلاف ریپ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, بائبل کو جلانے اور گھر جا گھروں میں کو مسمار کرنے کی خبریں عالمی پریس میں آ رہی ہیں. اس اندھوناک صورتحال پر جب مسٹر ایڈوانی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب ISI کی سازش ہے. موسف کا فرمانا یہ ہے کہ ISI بھارت کے ہر شعبے زندگی میں داخل ہو چکی ہے. انہوں نے تو 30 نومبر 1998 تک ISI کے خلاف سرکاری وائٹ پیپر شائع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا, جس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا. قبل اس کے کہ ہم بھارتی حکومت کے الزامات کا جائزہ لیں, بھارت کی سپریم انٹیلیجنسی ایجنسی را کی طرف سے جنوبی ایشیا کے ممالک خصوصاً پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, مالدیپ, بھوٹان اسکیم میں ہونے والے مداخلت اور جاریت پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حکومت نے بھارتی ہائی کمیشن کے ایک ویزا آفیسر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے نکلنے کا حکم دیا ہے. ایسی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. مارٹی نے بھی بھارتی ویزا آفیسر اور دوسرے سفارتکار پاکستان کے خلاف معادانہ سرگرمیوں میں مصروف رہے ہیں. ان میں ایسے سفارتکار بھی موجود تھے جن کی باقاعدہ فلمیں تیار کر کے بطور ثبوت بھارتی حکومت اور عالمی اداروں کو پیش کی گئی, لیکن بھارت نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور جب کبھی کوئی بھارت سفارتکار پاکستان کے خلاف جاسوسی یا معائنہ سرگرمیوں کے گرفتار ہو جائیں تو اس کے جواب میں بھارتی حکومت دہلی کے پاکستانی ہائی کمیشن کے کسی نہ کسی ملازم کو یہی الزام لگا کر اپنے ملک سے نکال دیتی ہے. دہلی کے پاکستان ہائی کمیشن میں موجود سفارتکاروں اور ملازمین کی زندگی ہمیشہ غیر محفوظ رہی ہے. انہیں بے رحمانہ طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے, اور اب تک ایسے درجنوں واقعات پیش آ چکے ہیں کہ بھارتیوں نے مختلف واہنوں سے پاکستانی سفارتکاروں یا چھوٹے عملے کے کسی نہ کسی رکن کو دہلی کے کسی بازار سے اغوا کیا اور اسے وحشیانہ مار پیٹ کے کسی سڑک پر پھینک کر بھاگ گئے. ظاہر ہے بھارتی حکومت نے کبھی اسے اپنی سرکاری کارروائی تسلیم نہیں کیا, اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ مستاق وہ اس ظلم و ستم کی شکایت کرنے والے کو ہی اس کا ذمہ دار بھی قرار دیتے ہیں. یہ ایسی سفارش بدمعاشی ہے جس کا جواب سوائے جنگ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن بھارتی ایجنسیوں کے لیے یہ معمول کی بات بن کر رہ گئی ہے. میں نے اس سے پہلے راپ اور مکمل کتاب لکھی تھی. موجودہ کتاب کو اس کا دوسرا حصہ ہی سمجھا جائے, جس میں دنیا کے مہذب انسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اصل میں بھارت کی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار کیا ہے, اور بھارتی حکومت اپنے اس خفیہ اور خطرناک ہتھیار کو ہمسایہ ممالک کے خلاف کس طرح استعمال کرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ تاریخ اور اکثریت کے طالب علموں کو میری یہ کوشش پسند آئے گی. طارق اسماعیل ساگر, اگست 99, لاہور. جاسوسی کا پیشہ بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسانی تاریخ. ابتدائی آفرنیشی سے انسان کو دوسروں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شوق رہا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ انسان نے ہمیشہ ہم جنس سے خطرہ محسوس کیا ہے اور خود کو پیش آمدہ خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے پہلے سے بندش کرتا رہا. ہندوستان میں جدید انٹیلیجنس کا تصور برطانوی جاسوسی ادارہ IMI5 کی آمد سے ہوا جو دوسری جنگ عظیم میں قائم کیا گیا. قیام پاکستان کے بعد سے بھارت میں کسی مستحکم اور جدید خطوط پر استور انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی. اس کی ایک وجہ تو اس کا وسیع حدود اور جابے, اور دوسری وجہ ہمسائیگی میں پاکستان اور چین کی موجودگی. ان دونوں ممالک کے ساتھ بدقسمتی سے ابتدا ہی سے بھارت کے تعلقات میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی. بھارت کی موجودہ انٹیلیجنس ایجنسی میں CBI اور را وجہ طور پر دو ایسے ادارے ہیں جن پر بھارت سرکار کی اندرونی اور بیرونی صلاحیت سلامتی کا انحصار ہے. CIB اور را کی تاریخی ناکامیوں اور کامیابیوں کا امتزاج ہے. کہیں تو ان لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جیمز بانڈ کی فلموں کو مات کر دیا, اور کبھی کبھی بڑے اور اہم معاملات میں ان کی کارکردگی سفر رہی ہے. 1971 میں جب پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں کنٹرول سنبھالا تو 90 لاکھ بنگالی بھارت پہنچ گئے. دراصل یہ طے شدہ منصوبہ تھا جس کے تحت خوف اور سیاسی دباؤ کے تحت عوامی لیگ نے شرنار تھی بھارت میں دھکیل دیے. اس کے ساتھ ہی عوامی لیگ کی طرف سے بھارت کو باضابطہ مداخلت کی دعوت دی گئی. جولائی 1971 میں اصولی طور پر فیصلہ کیا کر لیا گیا کہ بھارتی افواج مشرقی محاذ پر حملہ آور ہوں, لیکن بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل شاہ نے مسز اندر اگاندھی کو باور کرا دیا کہ دسمبر سے پہلے وہ اپنی افواج کو مشرقی سرحدوں پر منتقل نہیں کر سکتا. اندر آگاندھی, جسے سکھ میں ظریفی حالات سے ہزار سال بعد بدلہ چکانے کا موقع دیا تھا, اس صورتحال پر گڑبڑا کر رہ گئی. انہوں نے فوراً جیسے مشاورت کی اور بھارت کی سب سے پہلی انٹیلیجنس ایجنسی نے مسز اندر آگاندھی کو یقین دہانی کروا دی کہ وہ دسمبر تک حالات کو اپنے حق میں سنبھالے رکھیں گے. را کے سینئر افسر ان کی کمیٹی بنا کر انہیں اس معاملے کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی, جنہوں نے سب سے پہلے مشرقی پاکستان سے بھاگ کر آنے والے شرنار ساتھیوں کی مدد سے مکتی بہانی قائم کر دی. مکتی بہانی کی آڑ میں را نے بھارتی پیرا ملٹی فورسز مشرقی پاکستان میں داخل کر دی. ان افواج نے مشرقی پاکستان میں مقامی گداگروں کی مدد سے پہلے پھیل کر سب سے پہلے پاکستانی فوج کے ذرائع نقل و حمل منتقل کیے, پل اڑا دیے, جو مشرقی پاکستان میں نقل و حرکت کا واحد اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ہی مقامی غداروں کی مدد سے پاکستانی فوج سے متعلق انتہائی کارآمد اطلاعات جمع کر کے را کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچانا شروع کر دی. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقاعدہ جنگ کے آغاز سے پہلے ہی بھارت یہ لڑائی جیت چکا تھا. انٹیلیجنس بیورو IB کو اپنے ایک نئے ذرائع سے اطلاع ملی کہ دہلی کے چاندنی چوک پہ واقع جماعت اسلامی ہند کے دفتر میں ایک نہایت اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی حمایت میں کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں. IB نے اس میٹنگ کی کارروائی سے باخبر رہنے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کا ارادہ کر لیا. جماعت میں موجود اپنے ذریعے کو IB نے ایک ڈسک نما چھوٹا سا آلہ دے کر کہا کہ اس میٹنگ والی جگہ موجود کسی صوفے کے کشن کے نیچے نصب کر دے. یہ آواز ریکارڈ کرنے اور نشر کرنے والا انتہائی حساس آلہ تھا. میٹنگ والی جگہ سے قریباً 1 میل فاصلے پر جدید صوتی آلات سے لیس ایک وین کھڑی تھی جس میں IB کا ماہر عملہ جماعت اسلامی کے اس اجلاس میں ہونے والی میٹنگ کی کارروائی, جو اس آلے کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھی, سن اور ریکارڈ کر رہا تھا. میٹنگ کے اختتام پر 3 گھنٹے کی طویل گفتگو پر مبنی کیسٹ IB کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دی گئی, جہاں ان کا تجزیہ کرنے کے بعد IB کے ماہرین نے ایک رپورٹ تیار کی کہ اس کام میں 3 دن صرف ہو گئے, لیکن IB کو اب علم ہو چکا تھا کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کس مقام پر کھڑی ہے. یہ چند واقعات ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسیز کے اہلکار بڑے فخر سے اپنی محفلوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے حادثات بھی ہیں ان کے ساتھ پیش آ چکے ہیں جنہیں وہ بھول جانا چاہتے ہیں لیکن جو بھلائے نہیں جا سکتے۔ 1984 میں بھارتی حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ دربار صاحب امرتسر کو سکھ حریت پسندوں سے صاف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ انٹیلیجنس بیورو کو یہ فرائض سونپ گئے کہ وہ لوگ اندر کے حالات کی مکمل رپورٹ فراہم کریں۔ آئی ڈی کی اطلاعات کے مطابق دربار صاحب میں موجود بھندر نوالا کے ساتھیوں کے پاس معمولی ہتھیار تھے اور حکومت سے کہا گیا کہ یہ لوگ مذمت کے قابل نہیں ہیں اور معمولی دباؤ کے بعد میدان چھوڑ دیں گے۔ رپورٹ جنرل چندر جی کی میز پر پہنچا دی گئی، جس نے اس رپورٹ میں فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر فوج کے حملے کی منصوبہ بندی کی اور آپریشن بلیو اسٹار ترتیب دیا گیا۔ آئی بی کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں جو منصوبہ جنرل سندھیر جی نے بنایا تھا، اس کی بنا پر اس نے حکومت کو یقین دہانی کروا دی کہ اس کے ٹر واپس 5 گھنٹے میں دربار صاحب کو خالی کروا لیں گے۔ اس سے بڑی غلطی جنرل سندر جی نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ سندر جی کے جوان دربار صاحب میں داخل ہوئے تو ان پر راکٹوں اور میزائلوں سے فائرنگ ہونے لگی۔ یہ گولہ باری اندر موجود مورچوں سے کی جا رہی تھی۔ فوج کو دربار صاحب میں داخل ہونے کے لیے جن محفوظ راستوں کی نشاندہی کی تھی وہ انتہائی غیر محفوظ ثابت ہوئے۔ ایک کالم جب ایسے ہی ایک غیر محفوظ راستے سے داخل ہوئے تو شدید فائرنگ کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ ایک جوان بھی اس تباہی کی داستان سنانے کے لیے زندہ بچ نہ سکا۔ جنرل سندر جی کا 5 گھنٹے کا پلان 5 دن میں مکمل ہوا اور دربار صاحب کی تسکیر کے لیے ٹینکوں کی مدد حاصل کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ اکالی جہت تخت کو بھی مسمار کرنا پڑا۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق 120 فوجی اس آپریشن میں مارے گئے۔ جنرل برار جو حاملہ آور فوجوں کی کمان کر رہا تھا کہتا ہے، ہاں مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ یہاں انٹیلیجنس نے منہ کی کھائی ہے۔ لندن سے راہ کے ایک ایجنٹ کو اطلاع ملی کہ کشمیر لبریشن فرنٹ کے 2 لیڈر سی ایم مشن فیرس پہنچ رہے ہیں۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کشمیری حریت پسند کوئی بڑا منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اس نے دہلی اپنے ہیڈ کوارٹر میں پاکستان ڈیسک سے کہا کہ فوری طور پر پیرس میں موجود اپنے ایجنٹ سے رابطہ قائم کر کے معلوم کرے کہ اس میٹنگ میں کیا طے پایا ہے اور کیا واقعہ کوئی خطرناک منصوبہ زیر بحث آیا ہے۔ معاملات ایک جوائنٹ ڈائریکٹر تک پہنچے، جس نے فوری طور پر نتیجہ اخذ کر لیا کہ 3 امکانات میں سے ایک بات ممکن ہے۔ ہائی جیکنگ، کسی اہم شخصیات کا اغوا یا پھر کسی اہم شخصیت کا قتل۔ اس نے اپنے ڈائریکٹر کو اس اطلاع کے ساتھ پیغام بھیجا کہ فوری طور پر واردات خواجہ سے وزارت خواجہ سے رابطہ کر کے اسے ریڈ الرٹ سگنل دے دیا جائے۔ آئے انڈیا کو خصوصی سیکیورٹی اقدامات اپنانے کا حکم ملا اور دنیا بھر میں موجود بھارتی سفارتکاروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس کے 2 روز بعد ہی کشمیری حریت پسند متحرک ہو گئے۔ انہوں نے لندن میں بھارتی سفارتکار محاطرے کو اغوا کر کے بلاخر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالانکہ اس قتل کی کوئی اہم وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر جا کے ایجنٹ کی اطلاع پر عمل درآمد سرس سختی سے ہوتا تو عین ممکن تھا کہ محاطرے کی جان بچ جاتی۔ الگرز کامیابیوں اور ناکامیوں کی ملی جلی کہانیاں ہر طرف گونج رہی ہیں اور بھارتی عوام کو یہ فیصلہ کرنا کہ ان کے تحفظ کی ذمہ داری کیا انکل کے ہاتھوں میں ہے یا پھر وہ کی سٹون کو کولج سے اپنی توقعات وابستہ رکھیں۔ موجودہ بھارت میں انٹیلیجنس بیورو کا قیام 9 نومبر 1920 میں سامراج کے ہاتھوں عمل میں آیا، تب یہ سی آئی ڈی کا ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ 1933 میں انٹیلیجنس بیورو کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا اور اسے ہندوستان سرحدوں پر موجودہ ہمسایہ ممالک کی دفاعی اور سیاسی سرگرمیوں سے خبردار رکھنے کی ذمہ داری بھی تفویض ہو گئی۔ اب انٹیلیجنس بیورو ایک طرح سے برٹش انٹیلیجنس ایم آئی 5 اور ایس آئی ایس کی نوعیت کا ادارہ بن گیا۔ جنگ عظیم میں آئی بی نے برطانوی جاسوسی اداروں کے علاوہ امریکہ کی او ایس ایس امریکن آفس سیکریٹری سروسز، جو بعد میں سی بی آئی بنا کے شانہ بشانہ جاسوسی خدمات انجام دی. 1947 میں انگریز آفیسر چلے گئے تو آئی ایم پانچ اور او ایس ایس کے جو ہندوستانی اعلیٰ آفیسر تھے وہ یہی موجود رہے, اور اصل میں 47 کے بعد بھارتی انٹیلیجنس کا موجودہ تنظیمی ڈھانچہ انہی لوگوں کا منقول منت ہے. سنجوئی پلائی آئی بی کے پہلے انڈین ڈائریکٹر نے آئی بی کو ایم آئی پانچ کے اصولوں پر چلانے کی کوشش جاری رکھی. نوجوان تازہ فارغ التحصیل گریجویٹس یونیورسٹی سے نکلتے اور دیگر اپنے کاموں میں مہارت تامہ رکھنے والوں کی خطیر معاوضے پر خدمات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہوا. پیلائی اور اس کے جانشین بی این ملک نے کوشش جاری رکھی کہ آئی بی کو دوسری پولیس فورس نہ بننے دیا جائے. بھارتی آئی بی کو موجودہ شکل دینے کا سہرا بی این ملک کے سر بنتا ہے, جسے بجا طور پر جی ایڈ گرہو ورکا ہم پلہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ملک نے آئی بی کے علیحدہ اور منفرد شناخت قائم رکھنے کے لیے اس دور کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے قریبی تعلقات استوار رکھے. وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جواہر لال نہرو کے قریب و جوار میں رہنے والے وزیروں کے معاملات پر کڑی نظر رکھتا تھا تاکہ حالات سے خود بھی باخبر رہے اور وزیر اعظم کو بھی باخبر رکھ سکے. ملک نے اسی جاسوسی تنظیم کو ایم آئی پانچ کی لائنوں پر چلایا, جس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ ادارے کے لیے کبھی ڈائریکٹر کی ذات ناگریز نہیں ہوتی. چونکہ آئی بی بھارت کے لیے بیرونی جاسوس کی انچارج بھی تھی, جب بھارت چین تنازع بات کہی جاتی ہے ملک نے چینی افواج کی نقل و حرکت سے جو اطلاعات بہم پہنچائی تھی. 1962 کی چین بھارت جنگ نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط اور نامکمل تھی. ملک نے ستم ظریفی حالات کا کوئی تلخ تجربہ اس سے پہلے نہیں کیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ جب زندہ ہے آئی بی کا ڈائریکٹر ہی بنا رہے گا, لیکن 65 میں اسے بادل نخواستہ اس عہدے سے الگ ہونا پڑا. حالات اس کے اتنے خلاف تھے کہ ملک نے الوداعی پارٹی جو اس کے اعزاز میں منعقد ہو رہی تھی میں بھی شمولیت سے معذری ظاہر کر دی تھی. چین بھارت جنگ نے ایک تلخ حقیقت کا احساس بھارتی حکومت کو ضرور دلایا تھا کہ اسے بہرحال اپنی سیکیورٹی نظام کا جائزہ لے کر اثر نو ترجیحات کا تعین کرنا تھا. ایم آئی فائیو اور او ایس ایس کا تنظیمی ڈھانچہ بھارتی حکومت کے لیے اس لیے بھی مشکوک ٹھہرا کہ جو برجیر اور میکلین ایم آئی فائیو میں پھر فلبی ایس 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 آئی ایس میں روسی کے جی بی کے ایجنٹ ہوتے ہیں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے. اس صورتحال نے بھارتی سیکیورٹی سسٹم کو بھی متاثر کیا, اور اب بھارتی جاسوسی اداروں نے برطانیہ کے بجائے امریکن سی آئی کے طرز پر نیا نظام جاسوسی ترتیب دینے کی تیاریاں شروع کر دی. ایجنسی پہلے ہی دہلی میں بہت مؤثر طریق پر سرگرم عمل تھی, اور دھرم شالہ میں تو اس نے اپنی جاسوسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا, جہاں دلائی لاما نے تبت سے بے دست ہونے کے بعد قیام کیا تھا. بھارتی حکومت نے ان حالات کو غنیمت جانا اور اسٹیبلشمنٹ 22 کے نام سے سی آئی اے اور آئی بی کی ایک مشترکہ مہم ترتیب دی گئی. اسی طرح بھارتی سیکیورٹی اور سی آئی اے کے باہمی تعلقات کا آغاز ہوا. حالانکہ بھارت میں بائیں بازو کی جماعتیں ہی نہیں, خود کانگریس نے بھی ایک بڑا حلقہ سی آئی اے کو بھارتی عوام کا دشمن قرار دے رہا تھا. بھارتی جاسوسی اداروں کے دوسرے باب کا آغاز بی این ملک کی برطرفی سے کشمیری بر احمد آریان گاؤں کی آمد سے کے ساتھ ہوتا ہے. چین بھارت جنگ میں ملکی آئی بی کو موت الزام ٹھہرایا گیا تو بھارت کی آرمی انٹیلیجنس کو پہلی مرتبہ آئی بی کو نیچا دکھانے اور خود کو نمایاں رکھنے کا موقع ہاتھ لگا. فوج کے کرتا دھرتا لوگوں نے حکومت کو اس بات کا قائل کر لیا کہ فورن انٹیلیجنس سروسز کے لیے ایک الگ سیکشن قائم کیا جائے جس کا آئی بی سے کوئی تعلق نہ ہو. اس کے ساتھ ہی انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز کا قیام بھی عمل میں آ گیا, جہاں تازہ ترین دفاعی صورتحال کا باقاعدہ تجزیہ کرنے کے بعد نئی منصوبہ بندی ترتیب دی جانے لگی. 65 میں جب لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر اعظم تھے تو ساؤتھ بلاک میں ایک فورن انٹیلیجنس سیل قائم کر دیا گیا, لیکن 68 میں صورتحال یکسر بدل گئی جب بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے ایک مطالبہ متبادل اور مکمل سیکیورٹی ایجنسی کی ضرورت کو محسوس کیا۔ آرائن کاؤ نے جو ان دنوں آئی بی کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، مسز اندر اگاندھی کو نئی ایجنسی کے قیام پر ایک مربوط رپورٹ ممکنہ تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ تیار کر دی گئی، جس میں سابقہ آئی ایس آئی اسٹائل کو یکسر نظر انداز کر کے سی آئی اے کی طرز پر ایک نئی ایجنسی قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ کاؤ کی تجویز منظور ہو گئی اور اسے راس ریسرچ اینڈ لائن سپنگ کے پہلے ڈائریکٹر ہونے کا موقع ملا۔ پہلے مراحل پر را کو غیر ممالک سے متعلق معاملات اکٹھے کرنے کے فرائض تفصیص ہوئے، جسے تحقیق کا نام دیا گیا۔ پھر ان معاملات کو ملکی حالات پر منطبق کرنا، جسے تجزیہ کہا گیا، لیکن آرائن کاؤ نے اس سے بہت آگے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور قیام کے فوراً ہی بعد را نے خفیہ آپریشنز کا آغاز کر دیا۔ کاؤ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے تمام پاکستانی دشمن اقدامات کے لیے سے وزیر اعظم مسز اندر اگاندھی کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ را کے قیام کا پہلا ہی سال جاسوسی کاروائیوں کے لحاظ سے چونکا دینے والا تھا۔ کاؤ کے آبزے نے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے۔ را نے پہلا آپریشن راجستھان کی سرحد پر رن آف کچھ میں کیا اور انتہائی اہم نوعیت کی معاملات وزیر اعظم کی میز پر پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد نیفا کی سرحد پر نتھولا میں آپریشن کا آغاز ہوا اور یہاں چائنیز افواج کی مکمل قوت اور نقل و حرکت کی اطلاعات را نے حاصل کر لی۔ را نے خود بے چینی سے مہاجرین کو ترتیب دے کر چینی علاقے میں دخل کیا اور حصولاً کمپا قبائل سے جاسوسی کا کام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب بھارتی آرمی کی اعلیٰ کمان کی طرف سے آئی بی کو مستقل تنقید کا سامنا تھا، اور انہی لمحات کا فائدہ کاؤ نے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ اس نے وزیر اعظم اندر اگھانتی سے مسلسل رابطہ رکھا اور انہیں قائل کر دیا کہ راہی آئی بی کا بہترین متبادل ہے، اور مسز اندر اگاندھی کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر اس نے اپنے ایجنٹوں کا جال سارے ملک میں بچھا دیا۔ ان ایجنٹوں کو را کے خفیہ فنڈ سے اچھی خاصی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا۔ را کے افسر ان کو انڈیا پہ اسکیل کے مطابق تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ انہیں کئی زیادہ ادائیگی کی جاتی تھی۔ اس لیے ہر کسی کی خواہش رہتی تھی کہ اسے را کی خدمات کرنے کا موقع ملے۔ کاؤ کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے بھارتی وزیر اعظم سے خصوصی حکم نامہ حاصل کر لیا تھا کہ را کے لیے کام کرنے والوں کا مشاہرہ عام افسروں سے بہت زیادہ ہوگا، اور یہ ادائیگی را کے سیکرٹ فنڈ سے کی جائے گی۔ آرائن کاؤ کا آنا جانا غیر ممالک میں اکثر لگا رہتا تھا، اور دنیا کے جس کونے میں بھی اسے کام کا بندہ ملا، اس نے فوراً ان کی خدمات سے استفادہ کیا۔ مثلاً گھنشیامتی نامی ایک بھارتی اسکالر نے 80 میں بھارت کا ایک نقشہ ڈیزائن کیا، جس میں بھارت کا سرحدی علاقہ چین میں دکھایا گیا۔ گھنشیا مہتا 62 میں بھارت سے نکل کر امریکہ میں جا بسا۔ آرائن کاؤ کا آنا جانا غیر ممالک میں اکثر لگا رہتا تھا، اور دنیا کے جس کونے میں بھی اسے کام کا بندہ ملا، اس نے فوراً اس کی خدمات سے استفادہ۔ مثلاً گھنشیامتا 62 میں بھارت سے نکل کر امریکہ میں جا بسا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں کاؤ نے اس کو ڈھونڈ نکالا، اور مہتا کے متعلق اچانک یہ سننے کو ملا کہ اب وہ را کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے۔ 1971 میں آرائن کاؤ اسپیشل سیکیورٹی سیکرٹری کا عہدہ تفویض ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ اپنی منمانی میں مکمل طور پر آزاد ہے، کسی کو کسی کام پر گن لگانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ کاؤ نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ 22 کو اے آر سی میں بدل دیا جائے، جو سی آئی اے کے ساتھ مشترکہ آپریشنز میں حصہ لے۔ اے آر سی کا کام برقی آلات اور مصنوعی سیاروں کی مدد سے جاسوسی کرنا تھا، اور اس کے لیے سی آئی اے کے جدید ترین طریق اختیار کر دیے گئے۔ یہ کام پہلے بھارتی ایئر فورس کے طیاروں سے لیا جاتا تھا، جسے کاؤ نے بہترین شکل دے دی تھی۔ 17 کے درمیانی اشرے میں را کے پاس پاکستانی اور چین کی سرحدی تنصیبات کی تفصیل رپورٹ موجود تھی۔ یہ کام اے آر سی کے ذریعہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ 72 میں جب سیکیورٹی کاؤ سیکرٹری کی ذمہ داریاں سونپی گئی، تو اس نے را کو بھارت کا اعلیٰ ترین جاسوسی ادارہ بنا دیا۔ بھارت حکومت میں را کو دیگر تمام سیکیورٹی ایجنٹوں کے مقابلے میں اول مقام حاصل ہو گیا۔ دنیا بھر میں موجود بھارتی سفارت خانوں اور ہائی کمیشن میں را نے اپنے آدمی بٹھا دیے۔ ان لوگوں کو ڈپلومیٹ کور کور حاصل تھا، جس کی آڑ میں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایجنٹ، اس کے علاوہ جن کو را بھارتی سرحدوں سے غیر قانونی طور پر ہمسایہ ممالک میں داخل کرتی اور ان کے ذریعے مفید معلومات حاصل کرتی ہے۔ 70 کے عشرے میں گراں کے سالانہ بجٹ 30 کروڑ روپے تھا. خیال رہے کہ آف دی ریکارڈ بجٹ اس کے علاوہ اس کے برعکس آئی بی کو صرف 2 کروڑ روپے ملتے تھے, جبکہ آئی بی بھارت کا سب سے قدیم ادارہ ہے. اس کا ڈائریکٹر عموماً پولیس سروسز سے خدمات انجام دینے آتا اور واپس چلا جاتا. آرائن گاؤں نے گراں میں اس قباحت کا بھی خاتمہ کر دیا اور راہ کے لیے براہ راست بھرتی کا طریق کار اختیار کرنے کے اختیارات بھی حاصل کر لیے. صورتحال ایسی بن گئی کہ آئی بی کا کردار حکومتی ایوانوں میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا. اس زمانے میں وزیر اعظم کے داخلی مشاورت کے ذمہ دار آئی بی کے ڈائریکٹر اے جی آرم نے مسز اگھندری کو مشورہ دیا کہ ملک میں ایمرجنسی کی ضرورت نہیں. اس کے برعکس مسز اگھندری نے آرین گاؤں نے جو انتظامی لحاظ سے بھی خارجہ معاملات پر وزیر اعظم کو مشورہ دے سکتا تھا, وزیر اعظم سے کہا کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے, اور وزیر اعظم نے اے جی آرام کی بات رد کرتے ہوئے ملک میں ہنگامی حالات کو نافذ کر دی. گو کے راہ کے لوگ اس الزام کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسز اندر اگھاندی نے گو کے ڈائریکٹر کے کہنے پر پریمر ایجنسی کو نافذ کر دی. مسز اگھاندی کے نزدیک اب آئی بی کے ڈائریکٹر جی آرام کی حیثیت حالات سے باخبر پولیس آفیسر سے زیادہ کچھ نہیں رہی, جبکہ وہ کاؤ کو اٹلی ایجنسی ہیرو سمجھنے لگی تھی. اس صورتحال نے اتنا ٹول پکڑا کہ پھر جی آرام کو بالکل کھڑائے لائن کر دیا گیا, اور آرائن کاؤ کو بیرونی جاسوس کے ساتھ اندرونی ملک سیکیورٹی چیف کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی. مسز اندر اگھاندی کے لیے اقدام انتہائی تباہ کن ثابت ہوا, جس کی انہیں بہت قیمت بعد میں ادا کرنی پڑی. اس دور میں آئی بی سے بھارت حکومت غیر ملکی جاسوسوں کی گرفتاری اور ملکی سالمیت کے خلاف ہونے والے واقعات پر بھرپور نظر رکھنے کی توقع کر رہی تھی. اینڈ اس دور میں بھارت میں پولیٹیکل انٹیلیجنسی کا نظریہ بہت شدت سے متعارف ہوا. اب کی کانگریس اور حزب مخالف کے ارکین اسمبلی کے ٹیلی فون ٹپ کیے جانے لگے, ان کی ڈاگ سنسر ہونے لگی, اور انٹیلیجنس کی گاڑیوں نے ان کا تعاقب اپنا وطیرہ بنا لیا. آئی بی کے صوبائی سربراہن نے اپنے سیاسی ماسٹرز کو عوامی سیاسی رجحانات کی باقاعدہ رپورٹس پہنچانے کا سلسلہ زوروں شوروں سے شروع کر دیا. ایمرجنسی کے دوران جب سیاسی رابطے کم پڑنے لگے تو مسز اندر اگھاندی کا انحصار انٹیلیجنس کی فراہم کردہ رپورٹوں پر بڑھتا چلا گیا. بعد میں مسز اندر اگھاندی نے ایک انٹرویو میں کہا, جو رپورٹیں انہیں انٹیلیجنس نے باہم پہنچائی وہ بالکل غلط ہوتی تھی, اور ان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عوام میں ایمرجنسی سے خوش ہیں. اگر کہیں اس کے خلاف نفرت بھی موجود ہے تو اس میں کوئی شدت نہیں پائی جاتی. اس الزام پر آئی بی والے کہتے ہیں کہ مسز اندر اگھاندی کو جو خوشامد کے ٹولے نے گھیر رکھا تھا, اور ایسی صورتحال میں انہیں وہی اطلاعات باہم پہنچائی گئی جو وہ پسند فرماتی تھی. ممکن ہے کاؤ انہیں صحیح حالات فراہم کرتا, لیکن وہ اس پر بھی کان نہیں دھرتی تھی. اب راہ کے زوال کا دور تھا. خصوصاً شیخ مجیب الرحمان کا بنگلہ دیش میں قتل, گو کے راہ والے دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان قتل کی سازش کا سراغ لگا لیا تھا, لیکن در حقیقت یہ شیخ مجیب الرحمان کی جان بچانے کے زمن میں وہ کوئی کچھ نہ کر سکے. شیخ مجیب الرحمان کے قتل نے راہ کو اچانک کے آسمان سے تحت اس طرح کی گہرائیوں میں پھینک دیا. بھارتی نقطہ نظر سے یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا. ان کے عزیز جان دوست کا قتل, اور وہ بھی بنگلہ دیش کے قیام کے ابتدائی دور میں, اس بات کا ثبوت تھا کہ دو قومی نظریے کو ہند مہاساگر میں غرق کرنے سے متعلق ہانکی تھی وہ غلط ثابت ہوئی. کاؤ کے ماتحت نو اعلی افسر, ان کی پہلے ہی مرحلہ بھی چھٹی ہو گئی. آرائن کاؤ کے دوست اس سبب کے لیے کاؤ کو بالکل بے گناہ قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی سے متعلق وہ سنجے گاندھی کو براہ راست مشاورات کا پابند تھا, اور بہت سی باتیں جو سنجے کے علم میں ہوتی تھی وہ مسز اندر اگھاندی تک نہیں پہنچتی تھی, راستے ہی نہیں رہ جاتی تھی. اسی لیے کاؤ کو بہت کچھ کرنے کا موقع نہ مل سکا جو وہ کرنا چاہتا تھا. وہ اس الزام سے بھی انکاری تھا کہ دانے حکومت کو ایمرجنسی کے ذریعے سیاسی تشدد کی ترغیب دی, اور اس کا ذمہ دار بھی آئی بی یا پھر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو قرار دیتے ہیں. ان حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاؤ نے بھی مسز اندر اگھاندی کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ 77 کے الیکشن میں بھارت اکثریت سے کامیاب ہوں گے. یاد رہے کہ یہ الزام بھی کاؤ کے خاتے میں آلا جاتا ہے. آخر سے مسز اندرا گاندھی کو مقبولیت کے زمن میں اندھیرے میں رکھا اور انہیں یہی بتایا کہ وہ اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گی، جبکہ ایمرجنسی میں ان صاحبزادے سنجے گاندھی نے اپنی ماں کی آشیرواد سے جو کارنامے انجام دیے. ان کے بعد وزیر اعظم کی مقبولیت کا گراف مسلسل گرنے لگا تھا. آئی بی والوں کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تب کانگریس کی جیت کے امکانات ہی زیادہ تھے اور انہوں نے وزیر اعظم تک صحیح اطلاعات پہنچائی. یہ پارٹ ختم ہو گیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں دوسرا پارٹ.